मैं बुजुर्ग और मेरे अजीज भाइयों, ये गुज़िश्ता दिन का जो बयान था वही सिलसिला है। उसकी कुछ आयात जो थी इबादुर रहमान से, दो तीन आयतों का मैंने कल आपके सामने मतलब बयान किया। अब उसके बाद आगे उससे और उनके मकामात हैं, उनकी सिफात हैं कि वो किस किस किस्म के लोग हैं, क्या क्या कहते हैं, क्या क्या मानते हैं। ये والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرام، کہ وہ یہ بھی درخواست کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے، اس کو ہم سے دور کر دیجیے، اس لیے کہ یہ بہت برا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ، بہت بری جگہ۔ اس کی برائیوں کو جو بیان کرنا کہ دوزخ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس سے تو ویسے ہی آدمی کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مقام پر بھی انسان پہنچ جائے مگر وہ یہ سمجھے کہ میرا معبود حقیقی میرا مالک ہے، نہ جانے کب میری حالت بدل جائے، کب وہاں سے نگاہ کرم ہٹ جائے، کب مجھ سے کوئی لغزش ہو جائے، تو ہر وقت یہ درخواست کرتے رہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بادشاہ کے سامنے، کسی افسر کے سامنے، کسی پریسیڈنٹ کے سامنے، جو بھی کوئی بہت بڑی ہمارے نزدیک ہستی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کی جتنی پروٹوکول ہے وہ ہمیں ضرور پوری کرنی، ادر وائز جو ہے وہ بہت غلط نتائج نکلیں گے، تو جب تک ہم اس کی موجودگی میں کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر وقت ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی تو نہیں ہو رہی کہ اس کی مزاج کے خلاف ہے، اس کی پروٹوکول کے خلاف۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی بات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم ہر وقت اس کی دربار میں موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی عبادت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ ایک خاص وقت ہے کہ چلو بھائی نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ، لیکن تعلق اور اس کا مخلوق ہونے کا تعلق، اس کے رب ہونے کا تعلق، اس کے استعزار کا تعلق وہ تو 24 گھنٹے کا ہے۔ تو جتنے مقام اولیاء اللہ کے بڑھتے ہیں وہ اور زیادہ خائف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور زیادہ سہم جاتے ہیں، اور زیادہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی قرب حاصل نہیں کرتا۔ تو آپ کی حالت تھی کہ آپ ہر معاملے میں ڈر جاتے ہیں۔ تو غزوہ بدر شروع ہوا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر کر رونا شروع کیا، رو رہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، کہ رسول اللہ بس بہت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہمیں نصرت ملے گی، بس ہم اس سے زیادہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے عاشقوں کے لیے عجیب انداز ہوتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عاشق، اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، آپ نے سر اٹھا لیا اور ایک مٹھی بھر کر پھینک دی کپار کی طرف۔ اللہ میاں کہتے ہیں کہ وہ ماں رمائی کبھی رمائی بولا کہ اللہ، یہ انہوں نے ریت نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ تو بندے کا اس کی ساری حرکت اللہ تعالیٰ کی حرکت بن جاتی، اور انبیاء علیہ السلام کا تو یہی معاملہ ہے۔ تو بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پتا ہو گئی مجمع بدر سارا ہو گیا کہ رسول اللہ آپ کیوں روئے اتنا, جبکہ ہمیں پتا تھا پہلے سے مدعا مل چکا تھا, وہی آ چکی تھی کہ پتا ہوگی, پھر بھی آپ تھے اتنا رو رہے تھے. دوسرا ظلم نے یہ فرمایا کہ میرا شبہ اس بات پر ہو گیا کہ کسی شرط کے ساتھ مشروط تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ شرط ہم سے فوت ہو جائے اور یہ پتا جو ہے یہ چکس میں تبدیل ہو جائے, تو بس یہ خیال آیا. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا تعلق انسان کا بڑھ جاتا ہے تو ہر ہر قدم پر ہر ہر اس پر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بات کہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں, کہیں ناراضگی نہ ہو جائے. یہ جو ناز کا معاملہ ہوتا ہے تو بہت کم کسی کو ناز ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز تھا, اب رو بھی لیے, نیاز کا مقام جو تھا وہ بھی پورا کر لیا, لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ اللہم انت انت ہذی الاصابہ لم تعبد بعد الیوم, کہ اللہ اگر آپ نے گروہ کو آزاد کر دیا تو قیامت تک آپ کی عبادت نہیں ہوگی. جانتے تھے کہ میرے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں, اور یہ اگر ان کو نصرت نہیں ملی تو آگے کوئی سلسلہ نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ناز کے لیے تو وہ ہمارے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناز را روئے بے باید ہم سے وقت, کہ ناز کے لیے تو صورت ہی ایسی ہونی چاہیے جیسے گلاب کا پھول اس کی پتی ہے, کیوں نداری گردے بس ہوئی مگر, اگر تیرے پاس یہ نہیں ہے تو پھر نخرے کرنا یہ بدخوئی کہلاتی ہے. ہم خام خواہ صورت میں شکل بال میں سے نکل خام خواہ کے نخرے کر رہے, تو یہ جو نخرے ہوتے ہیں یہ اچھے نہیں ہوتے. یوسف علیہ السلام تھے بہت بڑے حسین تھے, سور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں بہت سے صحابہ کے تاثرات ہیں, بہت سے بعض والوں کے تاثرات ہیں کہ آپ کو اگر وہ جو آپ کا جمال حقیقی تھا اگر دنیا پر ظاہر فرما دیتے تو کوئی بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے اس کو مستور کیا گیا. اور آہستہ آہستہ صحابہ کو ان کے دل میں وہ جمال اتارا, جہاں تک کہ وہ ان کو کچھ نظر آنے لگا کہ ہاں کیا ہے, لیکن ایک دم نہیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی اس وقت. اب حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہماری تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں, کسی شمار میں ہی نہیں ہیں. بھائی جو شمار میں ہوتے ہیں وہ اگر کوئی ایسی بات کریں تو ٹھیک ہے, اور ہم نے جو کچھ حضرت تھانوی نمبر اللہ مرکزہ کی خدمت میں دیکھا ان کا انداز ناز والا تھا, اسی وجہ سے وہ لوگوں کی کھچائی کرتے تھے. لیکن یہ فرماتے تھے کہ دیکھو اپنے تمام مجازین کہ میرا طریق کوئی اختیار نہ کرے, بس یہ میرے تک ہی رکھو. ہمارے مولانا رضی اللہ صاحب نور اللہ بہت حسین تھے, بٹان تھے شیروانی, لیکن یہ کہ انہوں نے بہت عاجزی انکساری تواضع کا معاملہ ہمیشہ رکھا. کبھی ہم تھوڑا سا بعد میں کبھی کبھی حضرت کو تھوڑا سا جلال ولال آنے لگا تھا, کبھی کبھی کچھ سختی فرمانے لگے تھے, ورنہ شروع میں تو کوئی دور تک صاحبہ ہی نہیں تھا, بڑی سے بڑی لوگ گستاخی کر لیتے تھے بڑی سے بڑی, لیکن حضرت کا تحمل ایسا ہوتا تھا کبھی ناگواری کا اظہار ہی نہیں فرماتے تھے. لیکن اخیر میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ اب ایک تو بڑھاپا ہوتا ہے, پھر کمزوری ہوتی ہے, پھر جتنی کمزوری اور جو بڑھتا ہے اتنا ہی روحانی مقام بڑھتا جاتا ہے, उधर जाती होती है इधर कमी होती है। तो अब उसकी वजह से उसके मिजाज में थोड़ी सी आ गई थी। मैं तो उसे थोड़ी सी यूं कहता हूँ, कोई नया देखे वो तो कहेगा बहुत ज्यादा। और हमने जो पहला सब वो देखा हुआ था तो उसके हिसाब से हम कहते थे बहुत थोड़ी सी। हकीकत यह है कि जो लोग जितने कामिल होते हैं और उसके बाद वो अपने कमाल को जितना जब्त करके छुपाते हैं उतना ही वो कामिल कहलाते हैं। शाह अब्दुल अख्तियार रौदलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मंसूर तो बच्चा था, एक घूंट पी थी तो सारी दुनिया में शोर मचा दिया। यहाँ ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं कि हमने दरिया पी रखा है और हम डकार भी नहीं लेते, आरोग नहीं आ रहा। तो आप अंदाजा लगाएं कि क्या क्या मकाम होते हैं। मंसूर को कहते हैं वो तो बच्चा था, एक घूंट पी थी और सारी दुनिया में छोड़ डाल दिया। तो मालूम हुआ कि जिसका जितना गर्व होता है उतना ही उसका मामला होता है। किसी का थोड़ा गर्व है वो थोड़ी चीज पर ही शोर मचाना शुरू कर देता है। हमारे थानवी रहमतुल्लाह मरकज बावजूद इतनी कमाल के किसी अपनी करामत को करामत नहीं समझ नहीं, नहीं तो ऐसे ही हो गया। कोई आया अगर मेरा बेटा तड़प रहा है, पेट में मरा सब दर्द है, उसे दौरा पड़ता है, ये हाँ, ये मेरे पास जमजम रखा हुआ है ये ले जाओ, ये जाकर पिला दो, इसने शिफा लिखी हुई जाकर पिला शिफा हो। ये नहीं कहते नहीं जाओ शिफा हो गई, बल्कि कोई ना कोई ऐसी बात कर, चलो ये ताबीज ले जाओ, ये कर लो, पानी ले आओ, दम कर दूंगा, या जमजम दे दिया, किसी तरीके से उसको छुपाते थे। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे हजरत के यहाँ एक बहुत बड़ा इत्तेदाल था कि उनके मुरीदों को भी उन्होंने इतना संभाल कर रखा हुआ था कि वो भी कोई गलत बात मुझसे नहीं निकालते थे। उन्हें तो ये मसल मशहूर है कि पीरा नमी परंद मुरीदान नी परंद, तो पीर खोआ ही वो तो मुरीद उनको हवा में उड़ाते हैं। जी हाँ कल हमने देखा तो जा रहे थे हजरत उड़े थे, ठीक है देख लिया तुमने। तो ये जो है वो तो मुरीदों का काम होता है, पीर खोआ ही उड़ता है। लेकिन हजरत के यहाँ कोई एक बात भी अगर किसी ने उल्टी सीधी कर ली उसकी खिंचाई होती है, क्यों की तुमने, किसने कहा था तुम्हें, अब देना जवाब देना मुश्किल। तो वहाँ ये भी एक पाबंदी थी कि हजरत के बारे में कोई ऐसी माफ़ूक़ुल फितरत बात या कोई ऐसी बात के जिससे दूसरे को हैबत हो, समझते कि नहीं ये बिल्कुल नहीं था। एक लिलाई रोग था वैसे, ये था हमने देखा कि हरेक के पैर कांपते थे। बड़े बड़े लोगों को हमने आगे देखा हुआ और ये मालूम होता था कि दिल्ली के आगे सब चूहे हैं। किसी की ये जरूरत नहीं होती थी कि कोई वहां संभल कर बात कर सके, इतने आवाज बख्ता होते और इतने अनवार थे कि चेहरे पर नजर नहीं जमती थी और निगाह तो जब उठाते थे मालूम होते थे बिजली कौन गई, ऐसी निगाह मैंने ऐसी निगाह नहीं देखी थी। और हमेशा नीचे नजर रखते थे, बहुत कम करके यूं एक नजर डालते थे उनके नीचे, और किसी ने अगर उस वक्त देख लिया उनको जब वो नजर उठा रहे मुझे क्यों बोल रहे क्यों घूम रहे हैं मुझे रोज अब इस पर भी पकड़ोगे पकड़ लेते खाओगे मुझे, अजीब अजीब अंदाज से दरबार था। मसीह उम्र नमजा उम्र पर होगा जब दरबार चला इतना बड़ा बैठने को जगह नहीं मिलती, जूतियों में बैठे हुए इधर बैठे हुए उधर बैठे हुए सब भर जाते, ہمارے حضرت کی تو برآمدہ بہت بڑا تھا اور حضرت عقیم الامت تھانوی نمبر اللہ مرکزہ کی صحت رہی تو بہت تنگ تھی, ان میں زیادہ آدمی نہیں آتے تھے اور حضرت سے بہت کہا گیا. فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو میں یہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کوئی جگہ کی کیفیت کو بدلنا نہیں چاہتا. ایک ہمارے سامنے تو بلیاں لگی ہوئی تھی لکڑی کی, تو وہ ایک دیمک نے کھا لی تو وہ نیچے جھک گئی, اور اس کا یہ بھی خطرہ رہتا تھا کبھی سر پر گرے گی یہ, اس کے گرتی ہے کس. تو حضرت سے یہ درخواست کی گئی کہ حضرت یہ بلی جو ہے یہ سجدہ کرنے والی ہے, اگر اجازت ہو تو اس کو بدل دیا جائے. تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ مجھے نہیں نظر آ رہی, لیکن میں حقیقت یہ بتاتا ہوں کہ یہ چونکہ حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے کی ہے تو میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کی جگہ دوسری چیز کروں. جب تک یہ گزارا کر رہی ہے میں اسے بدلوں گا نہیں, اور زندگی بھر نہیں بدلا اسے, رسیب لے گئے وہ ایسی ہی جھکی ہوئی تھی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ عاشقی وہ ہے عجیب. اصل میں ان حضرات نے باوجود اتنے کمال کے یہ ہمیشہ حضرت کے الفاظ ہوتے تھے ہندوستان کے, علوم تو حاجی صاحب کے پاس تھے, وہ اپنے زمانے کے مجدد تھے, وہ اپنے زمانے کے یہ تھے, وہ اپنے. حالانکہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ اس زمانے کے مجدد اور حکیم الامت ہیں, حکیم الامت جو ہے وہ 1000 سال کے بعد آتا ہے اور مجدد ہر صدی کے آتا. تو آپ دیکھیے کہ حضرت کیا جواب دیتے ہیں. جی ہاں نفی کی تو میرے پاس بھی کوئی دلیل نہیں, بس یہ کبھی نہیں کہا کہ ہاں ہوں میں, نہیں نہیں دوسرے انداز سے کہا کہ نفی کی میرے پاس بھی دلیل نہیں. آپ انداز ہے کتنا پیارا انداز تھا حضرت کا, اور کس انداز سے بات کرتے تھے کہ انہیں کا کام تھا. ہمارے دادا ابا رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ بہت بڑے بزرگ تھے, قدب تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے تھے. مجازی بیسیوں آتے جاتے تھے, ان کے تبادلے عرضے ہوتے تھے, تو سب کچھ ہو رہا تھا. اور کبھی ہم نے ان سے یہ کہا کہ حضرت ابا جی آپ کسی سے بیعت ہوں گے؟ ارے بھائی میں بیعت ہو چکا ہوں بہت سن سے, روحانی طور پر حاجی صاحب سے بھی ہوا ہوں, شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوا ہوں, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوا ہوں. اب ہم تو نہیں اس بات کو سمجھتے, لیکن ایک بات جو مجھ پر بعد میں منتشر ہوئی اسی زمانے کہ جتنے ویباری لوگ ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کی سیٹ کینسل نہیں ہوتی, وہیں جا کر پھر بیٹھ جاتے, جہاں زندگی میں تھے وہیں پھر بیٹھے گئے, تو ان کی سیٹ کینسل نہیں. اس لیے جتنے درباری لوگ ہیں جب وہ جاتے ہیں تو ہر ایک کو دیکھ لیتے ہیں کون ہے کون ہے کون, تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دربار میں آنے والا کون ہے. بزرگ تو بہت ہوتے ہیں اپنے اپنے زمانے کے, یہ کوئی ضروری نہیں کہ سب درباری, یہ تو ایک تکوین کا معاملہ ہے, جس کے ذمے تکوین ہوگی وہ جائے گا, اور وہ بھی ایک مقام ہے جہاں تک جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ مزدور جو ہیں وہ ایسی چھوٹے موٹے ان کے وہ کام ہوتے ہیں, بس ان کے اوپر وہ تصرفات ان کے ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, بعد میں معلوم بھی نہیں. ایک مزدور جو ہے بہت بڑا اس کا مقام ہوتا ہے, ساری حکومت ہاتھ میں لیے بیٹھا رہتا ہے. اور یہ ہمارے زمانے میں حافظ جی تھے, وہاں پر جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ننگے پڑے رہتے تھے اور راکھ اپنے اوپر ایسے اچھالتے رہتے تھے, اور ان کے راکھ کے 3 کے ڈبے کنستر بھر کر ان کے پاس باقاعدہ چھان چھون کر رکھے جاتے تھے. بھائی وہ اپنی عادت ہے پوری کرتے رہے, بس ان کا ایک انداز تھا. لیکن بہت بڑا مقام تھا ان کا. بسرائے بھی ان سے ڈرتا تھا, اس نے بھی ان کے لیے احکام جاری کیے تھے جی, جب بھی کبھی کہیں جانا چاہیں چاہے سرکاری جگہ ہو چاہے میری ذاتی ہو ان کو نہ روکا جائے. ایون کہتا تھا کہ میں اگر باتھ روم میں ہوں اور وہ کہ میں تو ملوں گا تو بھائی باتھ روم میں آ جانا, اس کی پرواہ مت کرنا کہ میں ہوں کیا ہوں کیا نہیں. یہ بھی اس نے آرڈر دیا, وہ خزانہ بھی کھلواتے تھے, ہاتھ ان پر سکوں پر پھیرتے تھے, کبھی کچھ کرتے تھے. لیکن ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب مرزا جی سے یہ پوچھا, ایک بزرگ تھے وہاں, وہ بھی تقریب نہیں تھے, جامع مسجد کے کارنر تھا ہاؤس کا, اس کے اوپر بیٹھ, تو انہوں نے ان سے سوال کیا, میں ساتھ تھا اپنے والد صاحب, کہ مرزا جی یہ انگریز کب جائیں گے؟ تو انہوں نے پہلے یوں دیکھا غور سے, بڑے کڑوے آدمی تھے, اور کہا کہ نہیں انگریز ابھی نہیں جاتے. کیوں؟ کہ وہ حافظ جی نہیں مانتے. اب حافظ جی نہیں مانتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ حافظ جی کے پاس وہ ساری ہندوستان کی سلطنت تھی, کہ جب تک وہ انگریزوں کو چاہیں گے انگریز رہے گا. ٹھیک ہے, تو میں بھی ساتھ تھا, میرے تو خیر اتنا شعور نہیں تھا, لیکن اتنی سمجھ تو تھی کہ بھائی حافظ جی جب تک ہیں تو یہ انگریز تو کہیں نہیں جاتے. چلتا رہا 46 تھا, پھر حافظ جی کا انتقال ہو گیا. دنیا جانتی تھی, بہت لمبا ان کا جنازہ, لاکھوں آدمی اس میں آیا جامع مسجد کی, نماز ہوگی ان کی, تدفین ہوگی. اب میرے والد صاحب کے ساتھ میں گیا تھا, بعد میں مجھے تو خامخواہ یہ سوجی کہ مرزا جی سے جا کر پوچھوں کہ حضور علی وہ حافظ صاحب تو گئے, اب یہ انگریز کب جائیں گے؟ تو میں نے کہا چلو جو کچھ ہو ڈانٹ واٹ پڑ جائے گی, ایک دفعہ ہمت تو کرو. میں اکیلا ہی چلا گیا, جا کر میں نے سلام کیا, بیٹھ گیا, بیٹھتا تھا ان سے پہلے ہی بیٹھتا. میں نے کہا مرزا جی ہاں کیا بات ہے؟ بڑے اس سے کرتے تھے. میں نے کہا وہ حافظ جی تو گئے. ہاں میں نے کہا یہ انگریز آپ کب جائیں؟ تو انہوں نے بڑے غور سے مجھے دیکھا, لیکن کچھ کہا نہیں. پھر یوں کر کے دیکھا, وہ ایک پیٹ جھولا صاحب تھے, وہ ان کے ادھر برابر بیٹھتے, ان کو راشا تھا, ویسے جھولتے رہتے تھے, تو پیٹ جھولا ہی نام ہو گیا تھا ان کا. تو انہوں نے یوں دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا کہ نہیں ابھی نہیں جائیں گے. یہ بھی نہیں مانتے. بھائی یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے. اچھا میں ان سے مزاق کر لیتا تھا جھولا صاحب. اب میں تو اس دن کام گیا, میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے اور جھولتے رہتے ہیں. اچھا کشت میں بہت ہوتا تھا, ہمارے خاندان کا کوئی آدمی نہیں جاتا تھا, چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے کوئی ہو. اور مرزا صاحب نے کہا کون ہو تم؟ ابھی ابھی جی وہ ہمارے سمیدار صاحب دوست محمد خان کے صاحب دادے ہیں. فوراً بتاتے تھے بغیر کسی تعارف کے. میں گیا کہ یہ پوتے ہیں, یہ وہ ان کا یہ کام تھا, فوراً کس کر کے بتا دے. تو خیر یہ تو خیر بات تھی, لیکن جلال آباد جاتے تھے وہ, ہمارے اسماعیل خان تھے ان کے پاس ٹھہرتے تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے. خیر اس دن سے میں محتاط ہو گیا, میں نے کہا بھائی اب تو ان سے مذاق وزاق نہیں ہو سکتا. تو وہ میرے خیال میں 47 کا دسمبر کا مہینہ ہوگا, نہیں 46 کا, تو وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے, ان کا پیر پھسل گیا, نیچے تک گرتے ہوئے چلے گئے, وہ شہید ہو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جتنے تکوینی لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر شہید ہوتے ہیں, کبھی موت بہت کم مرتے, اور یہ پسند یہی کرتے ہیں کہ ہمیں شہادت ملے. اللہ عالم کیا ان کا مقام ہوتا ہے, لیکن یہ اب ہمارے مولانا یعقوب صاحب نانو جی رحمتہ اللہ علیہ تھے وہ بھی تکوینی اور جذب ان کو بھی آتا تھا, بڑا عجیب قسم کا. تو ایک دن وہ اپنے اس نے کچھ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ دیوبند والے جو ہیں مریں گے کم بخت, ان کو کہا ہے کہ یہ گناہ چھوڑ دو, نہیں چھوڑتے. اب تعاون آئے گا, تعاون آئے گا, تعاون آئے گا, یہ مریں گے, میں بھی مروں گا, یہ بھی مریں گے, میں بھی مروں گا. کہہ گئے جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے تو یہ کہا, ہاں پھر تو یہ بھی کہا ہے کہ میں بھی مروں گا. اچھا پھر میں بھی مروں گا, کس نے کیا بات, اسی میں مر گئے. جب تعاون آیا تو جب اوروں کو جنازے اٹھ رہے تھے ان کا بھی اٹھ. اب یہ لوگ جو ہے ان کو یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کیا ہے کیا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جانا تو وہی ہے نا. تو ان کے اوپر تو عالم بالا منکشف ہوتا ہے سارا. تو عالم بالا سے پہلے سے ایک تعلق ہوتا ہے, بھائی یہاں سے اٹھے وہاں چلے گئے, بس اتنا ہی ہے ان کے لیے, اس سے زیادہ نہیں ہے. میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب آئے تھے پالکی میں تو حاجی صاحب آئے دوڑے, میاں جی فرمانے لگے ارے بھائی امداد اللہ جی تو یوں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا کام اور لوں تم سے, مگر فقیر کا وقت پورا ہو گیا. ابھی نظرات کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو حاجی صاحب رونے لگے, کیوں رونے, رونے کی کیا بات ہے, فقیر مرا نہیں کرتے, منتقل ہوتے, تمہیں کیا پریشانی ہے, میری قبر پر آ جانا, جو فیض تمہیں اب مل رہا ہے وہی ملتا رہے گا. چلیے کہاں مرتے ہیں یہ لوگ, منتقل ہوتے ہیں. ہمارے حضرت میں گیا تو کہیں گوشت کا نام نہیں تھا, ہڈیاں لٹک رہی تھی, ساری ہڈیاں. میں نے کہا حضرت وہ جواہر مورو لایا ہوں, صبح بھی کھائیے شام کو بھی کھائیے, آپ ٹھیک ہو جائیں. تنویر احمد خان تم نے بہت مجھے جواہر مورا کھلایا, میں نے بہت کھایا, اب جواہر مورے کا کام ختم, اب میں کوئی زندہ تھوڑا ہی ہوں, مردہ ہوں. کہ نہیں حضرت, ارے بھائی مردے کہیں زندہ ہوتے ہیں, اب تو میں مردہ ہوں, بس دیکھو کتنے دن کی بات. وہ انہیں دنوں میں مجھے تو بھگا دیا حضرت نے کہ جاؤ تم, ایک ہفتے کے بعد انتقال ہو. یہ لوگ جو ہیں ان کو منکشف ہوتا ہے کہ بس وقت آ گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو معاملہ کریں کہ کب آنا چاہتے ہو, کس وقت آنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے. تو وہ بھی پیر جھولا صاحب جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے. میں یہ پریوت جی کے پاس, اب میں نے کہا ایک دفعہ تو میں نے پونگا لیا ہے, اب تو میرا دل کھل گیا تھا, میں نے کہا اب تو میں بات کر سکتا ہوں. میں نے کہا مرزا جی ہاں کیا بات, میں نے کہا وہ پیر جھولا بھی گئے, ہاں چلے جائے. میں نے کہا یہ انگریز اب کب جائیں گے, انگریزوں کا باپ بھی اگر رہنا چاہے تو اب نہیں رہ سکتا, ان کو جانا پڑے گا. اچھا ہاں, دوسرے دن سے انگریزوں نے کہا کہ یار بوئے, میں نے کہا بھائی کمال ہو گیا, ٹیک یور انٹرم گورنمنٹ, آر یو ٹیک یور پارٹیشن, بس انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں اور چلے گئے. بس شور مچاتے میں پہلے انٹرم گورنمنٹ بھی بن گئی تھی, تو ہمارے وہ عبدالرب نسر تھے انہوں نے پٹیل کے ایک جوتا مار دیا, وہ ساری ٹوٹ گئی انٹرم گورنمنٹ. بولو پٹھان آدمی تھا, پٹیل نے الٹی سیدھی بات کی, بھائی خرید تو تھی ہندوؤں کی, اب اس میں تو وہ اس کو کہنا چاہیے تھا, مگر وہ تو پٹھان آدمی تھا, اس کو کہاں برداشت ہوتی, انہیں اٹھا دیا ہندو. ہندوؤں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے اس حکومت, مسلمانوں کے ساتھ ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے, ختم ہو گیا پارٹیشن ہو گیا. بہرحال میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تبدیلی لوگ جو ہیں ان کی اپنی رائے جو ہے اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس کا ایک بدن ہوتا. اب جن لوگوں نے اس بات کو اپوز کیا کہ نہیں انگریزوں کو نہیں جانا چاہیے, ان کے اوپر یہ منکشف تھا کہ کس طریقے سے پارٹیشن ہوگا، کتنے لاکھوں شہید ہوں گے، کتنی عورتوں کی عصمت دری ہوگی، کتنی اغوا ہوگی، کتنے بچے مارے جائیں گے، کتنے بے گھر ہوں گے، یہ ساری چیز ان کے سامنے ایک ہولناک منظر تھا اور وہ ہوا. لیکن جو اس کے حق میں تھے کہ جو کچھ چاہے ہو جائے لیکن ایک اسلامی سلطنت ہونی چاہیے، بننی چاہیے، وہ یہ چاہے جو کچھ ہو جائے، کتنی بھی قربانی ہو جائے. تو اب یہ اپنے اپنے ویوز ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں کچھ یہ کرتے ہیں. لیکن جب ان کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں، جب ان کا غلبہ ختم ہو جائے تو دوسرا. ہمارے ابا جی کو ہم نے سمجھایا، ہم نے کہا جی حضرت ابا جی وہاں دو باتوں کا خاص خیال رکھیں آپ حضرت کے پاس، ایک تو جا کر آپ کھڑے مت ہونا، میں سلام کر کے بیٹھ جانا، کھڑا کوئی رہتا ہے تو حضرت ناراض ہوتے ہیں، بچوں کھڑے کیا بات. اور دوسرے جب آپ ساری بات کر چکے تو وہاں سے اٹھ جانا، نیچے جہاں آپ کو جگہ ملے بیٹھ جانا، کیونکہ وہ اتنی تنگ جگہ ہے کہ وہاں اگر آپ بیٹھ رہے تو دوسرا آدمی اب نہیں جا سکے گا جب تک آپ نہیں اٹھیں گے. اب یہ ایک بات میں نے ایک دفعہ کہی، دو دفعہ، تین دفعہ، ہاں بھائی سن لیا میں نے، میں خاموش ہوں، چلو ٹھیک. اب وہاں گئے بھائی، میں نے اپنے سلام کیا بیٹھ گیا، ہم تو مسافر روز کے یوز ٹو آدمی تھے نا، بھائی سلام کیا بیٹھ گیا. تو ابا جی گئے، السلام علیکم، فوجی آدمی تھے، بہت زور سے انہوں نے سلام کیا، حضرت نے ایسے نظر اٹھائی، وعلیکم السلام، چلے گئے آگے. اب وہاں کھڑے تھے، میں نے کہا شاید اتفاق سے کچھ ہوگی بات تھوڑی، لیکن جب مستقل وہ کھڑے ہی رہے تو مجھے پسینہ آنا شروع ہوا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں ہم، بھائی ہم ریڈی نہیں ہیں. تو میں نے دخل بھی نہیں دے سکتا تھا، لیکن بہت میری حالت خراب. حضرت نے کافی دیر کے بعد سر اٹھایا، ایسے دیکھا آپ بیٹھ جائیے، کوئی جواب نہیں، پھر کھڑے گئے. اب پھر مجھے اور زیادہ پریشانی ہوئی، میں نے کہا اب تو حضرت نے فرما دیا کہ بیٹھ جائیے، اب بھی کچھ نہیں، نہ جواب دے رہے ہیں نہ بیٹھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد کافی دیر ہو کے بعد پھر حضرت نے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ بیٹھ جائیے، اب بھی نہیں بیٹھ. میں نے کہا بھائی اب گڑبڑی ہوگی بہت، کافی لمبی چوڑی، اب حضرت کے یہاں اتنی برداشت کہاں ہے. تو میں نے کہا یہاں تو کھینچت آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کچھ نہیں ہو رہی. میں اس وجہ سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو ہر ایک کی ایک نظر ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ایسے ہی اندر دھند کسی کو کوئی نہیں کہ تب سب اوڑ سطر سے جو آیا اسے ڈال دیا، نہیں، یہ مشکل نہیں ہوتا. تیسری دفعہ حضرت نے یہ فرمایا کہ آپ بیٹھ کیوں نہیں جاتے. تو ابا جی بولے کہ جی حضرت میں بیٹھ رہا ہوں. اب یہ پہلا جملہ انہوں نے منہ سے نکالا اور پھر بھی نہیں بیٹھے. میں نے کہا اب تو کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ رہا ہوں تو اب تو بیٹھ جاؤ، اب کیا بات ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئے. میں نے کہا اب ان کو اچھی خاصی ان کی کلاس لی جائے گی، ڈھال پڑے گی، اور وہاں معاملہ ہی اٹھا تھا. ارے بھائی آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کی بڑی باتیں ہیں، کہاں سے تشریف لائے آپ. کہ یا اللہ یہ کون سا معاملہ ہے بھائی. خیر انہوں نے اپنا بتایا، فلاں جگہ سے آئے ہوں، یہ وہ اپنا تعارف کراتے رہے. میری طرف بھی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہاں پڑھ رہا ہے، میں مولوی نصیر اللہ صاحب کے پاس ٹھہرا ہوں، وہ میرے مسئلے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ کرا گئی. میں نے لکھ کر دی تھی تحریر، میں نے کہا بعد میں یہ دے دینا. تو اس نے حضرت کا ایک خط بھی منسلک تھا اجازت آنے کے لیے، تو وہ اجازت نامہ بھی وہ بھی دے دیا. اب دوسرا مرحلہ کہ بھائی یہاں سے اٹھو، اب اٹھ نہیں رہے. اب دوسرا کوئی آ رہا ہے، یوں کر کر مل رہا ہے، وہاں سے ادھر سے مصافحہ کر رہا ہے، خط دے رہا ہے. حضرت ان کو نہیں کہہ رہے کہ تم جاؤ یہاں سے، ورنہ تو ایک منٹ بھی نہیں بیٹھنے دیتے. پوری مجلس اسی طرح گزر گئی، ابا جی وہیں بیٹھ گئے. اب جب وہاں سے نکلے तो मैं मेरा तो पेट में अफारा था, जैसे बात मैंने कहा भाई दो बातें आपको कही थी और आपने दो ही नहीं की, ठीक कोई और बात है तुम नहीं जानते, क्या और बात नहीं तुम्हारी समझ की बात नहीं है, मुझे डाल दिया। अच्छा ठीक, वो बहुत प्यार करते थे, प्यार गया इस काम ने मुझे मेरे साथ, तो मैं पैर वैर दबा रहा था, मैंने कहा मूड जरा अच्छा है, मैंने अब्बा जी से कहा, मैंने कहा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बशर्ते कि आप ये वादा करेंगे मुझे बताएंगे, कहा हाँ मैं वादा करता हूँ, मैंने कहा नहीं पक्का वादा कर, मैं पक्का वादा कर रहा हूँ और क्या है, मैंने कहा अच्छा पक्का है, कहा पक्का है, मैं तीन दफा कर रहा है, मैंने कहा अब्बा जी वो जो आप बैठे नहीं थे खड़े रहे इतनी देर तक, क्या मसला था, लाहौल बड़ा हुआ, अरे वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी बात, मगर तुमने मुझसे वादे ले लिया, अब मैं बताता हूँ, अच्छा बता दी कि मैं जब हजरत के पास पहुंचा तो मैं बहुत ऊंचे मकाम पर उरूज पर था, मुझे नुजूल की आदत नहीं, मैं तो उधर ही रहता हूँ, और ये बेअदबी थी कि नुजूल किए बगैर मैं बैठ जाता, अगर बहुत नुजूल किए हुए बैठे थे मैं बहुत उरूज पर था तो कैसे बैठ सकता, तो मैंने कोशिश की दो दफा और नीचे आता रहा, लेकिन बहुत फर्क, मैं बड़ा परेशान था कि क्या करूं क्या, मैंने जितनी कोशिश की तो वहां तक नहीं पहुंचा जहां अगर नुजूल किए हुए थे, तो फिर हजरत की तरफ से एक मुझे झटका लगा, जब उन्होंने कहा कि बैठ क्यों नहीं जाते, तो जब मैंने देखा तो इक्वल था बराबर सा, अब वहां से मैंने नुजूल किया और फिर बैठा, तो अदब के खिलाफ कर रहे थे ये, नहीं बैठ सकता, तो अच्छा मैंने कहा ये तो बात मेरे समझ में आ गई सर, अब ये बताइए कि आप वहां से उठे क्यों, तो उन्होंने कहा कि हजरत ने मुझे ये कहा तो तुम जाते मत उठो ऐसे ही बैठे रहो, हालांकि जानू मेरे दादा बगा हजरत के जानू से मिला हुआ था, बिल्कुल मस्त था, उसी हालत में बैठ गया, तो मैंने कहा मैंने तो ऐसी बात नहीं सुनी, तो ये एक जबान होती है जो हरेक नहीं जानता, अब आप अंदाजा लगा कि बुजुर्गों की क्या बातें होती हैं, क्या क्या किस्से होते हैं, क्या क्या कहानियां होती हैं, तो हम तो उसको पहचान भी नहीं सकते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन सी गुफ्तगू हो रही है कौन सी नहीं हो रही, क्या बात हो रही है क्या, अब हजरत के यहाँ ये तो नहीं था कि अरे कुछ चाह डाल दिया, मकाम मुनकसिफ होते थे देखते थे, इससे मेरे ये भी उस रोज समझ में आया कि हजरत भी तकनी तौर पर बहुत बड़ा मकाम रखते, हजरत बहुत बड़ा, इसी तरीके से हमारे हजरत मसीह उम्मत बाद में अखीर में तकवीर में दाखिल हो गए थे, बहुत बड़ा मकाम था, लेकिन शुरू में बहुत अलग रहे, अखीर उम्र के हिस्से में तकवीर में चले, अब तकवीर में जाने के बाद अजीब आदमी हो जाता, सारा दिमाग उधर ही लगा रहता है, क्या हो रहा है क्या हुक्म आ रहे हैं क्या बातें हो रही हैं, तो सब वो 24 घंटे उधर ही दिमाग रहता, वहाँ एक दफा फसाद शुरू हुए तो हिंदुओं ने कुछ मारना शुरू किया, फिर सहारनपुर में एक दो मर गए, तो हजरत को सब अब्बा जी कहते थे, तो अब्बा जी अब तो बस मामला नजदीक ही आ गया है, क्या बात है जी, अजी वो हिंदू आजकल मार रहे हैं मुसलमानों को, सहारनपुर में भी एक दो वाकयात हो चुके, अच्छा जी हाँ, अब पता नहीं उस दिन कुछ होगा मकाम, मैं अगर चाहूं तो ये एक दिन का भी नहीं मिला सकते, जाओ आज के बाद नहीं होगा बस, तो नहीं हुआ कोई पता, तो ये ऐसी उनके मरते दम तक नहीं हुआ, हमारे मौलाना फकीर मोहम्मद साहब नबर अल्लाह मरकजू बहुत बड़े तकबीरी बुजुर्ग थे, जो गवर्नर फजल हक था रोज आता था सलाम करने को, रोज आता اور اس کی بڑی دشمنی تھی, بہت لوگ اس کے مخالف, پٹھان تھا وہ, وہاں پٹھان ہی ان کے مخالف تھے. حضرت کا انتقال ہوا فجر کے رات کو, رات کو انتقال ہوا اور مجھے اطلاع ملی تو 11 بجے کی فلائٹ سے میں بیٹھ کے وہاں پہنچا صبح. بتا یہ رہا تھا کہ حضرت کی تدفین ہم نے کی اور اس سے فارغ ہو کر ہم بیٹھے تھے کہ اطلاع آ گئی کہ گورنر کو گولی مار دی گئی. اب وہی ایک وہ تدفینی بیٹھا ہوا تھا نظر محمد, اس نے کہا وہ جو اس کے لیے دعا کرتا تھا اور پروٹیکشن تھی جس کی وہ گیا, اب فضل حق کو کون روک سکتا تھا. اب جب تک مولانا فقیر محمد صاحب تھے وہ فضل حق نہیں تھا, کسی نے گولی نہیں ماری. لیکن جس دن یہ بات ہوئی 4 گھنٹے کے بعد انہوں نے گولی مار دی. تو یہ بزرگوں کا ہوتا ہے, ہمارے حضرت جیسے ہی گئے تو تعداد شروع ہو گئے, اخبار میں آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا دیکھو حضرت جو تھے اس وقت تک کوئی نہیں, اب چلے گئے, اب ان ہندوؤں کو ضرورت ہو گئی ہے, دیکھو کیسے کیسے. حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کا ہوتا ہے سایہ اور سب جگہ یہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی امریکہ میں یہاں نہیں ہے, انگلینڈ میں نہیں ہے, جی ہاں سب جگہ ہوتے ہیں, تقریبی لوگ سب جگہ ہوتے ہیں. اس کے بغیر تو کوئی دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا, چلتا ہی انہیں سے چل رہا. حقیقت یہ کہ یہ جو ہے سمجھ لینا کہ جی یہ تو یورپ کا ملک ہے, یہاں تو کوئی بھی نہیں بزرگ ہوگا, بزرگ نہیں ہوگا تو چلے گا کیسے, یہاں کا نظام ہی نہیں چل سکتا, ہر جگہ موجود ہے. صرف کبھی ظاہر ہو جاتا ہے معاملہ کہ بھائی کون ہے کون نہیں, کبھی نہیں ہوتا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم پر ظاہر ہو, لیکن ہوتا ہے. بہرحال میں تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ بزرگوں کا ہر ایک کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, جتنا مقام بڑھتا ہے اتنا ہی ڈر بڑھ جاتا. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں دوزخ سے بچائیے, اس کے قریب نہ لے جائیے. والذین لا یذون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. اب یہاں 3 باتیں ایک ہی سانس میں کہی گئی ہیں, یعنی ایک آیت میں 3 باتیں علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں. کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, کسی کی عبادت نہیں کرتے, کسی کی طرف نظر نہیں اٹھاتے, اور کسی کو ناحق نہیں مارتے, قتل نہیں کرتے, اور کبھی زنا نہیں کرتے. 3 باتیں ایک سانس کی. معلوم ہوا کہ کوئی بھی جو بزرگ ہوگا اور اللہ کے یہاں عباد الرحمان میں شامل ہوگا اس سے یہ 3 باتیں کبھی ساتھ نہیں, نہ وہ زنا کرے گا, نہ وہ کسی کو مارے گا, اور نہ کبھی شرک کرے گا, کبھی نہیں. 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو اس بزرگ میں لازمی طور پر ہونی چاہیے. اگر کوئی شرک کے قریب جاتا ہے سمجھو کہ بزرگ نہیں. کوئی کسی کو مار دیتا ہے, کبھی کسی بزرگ نے کسی کو قتل کیا ہے؟ آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں. وہ خود تو قتل ہو گئے, وہ کسی کریں گے بھائی, کبھی نہیں کرتے. اور زنا کبھی نہیں کرتے. اور دوسری جو کوئی گناہ شاید ان سے اگر ہو تو ہو جائے تقریبی طور پر, لیکن زنا نہیں ہوتا, اس کے قریب نہیں. 3 باتیں ایسی ہیں کہ یہ بزرگی کے لیے لازمی دلیل ہیں. جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ تو فنا فی اللہ ہیں, ان کے لیے سارے گناہ جائز ہیں, فلانا ہے, پتہ نہیں کہاں سے بنا لی. بھائی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریعت پر گزار دی اور ایک بات بھی شریعت کے خلاف نہیں کی, تو اس کے بعد والا کون سا ایسا بزرگ ہے کہ جس کی نماز بھی معاف ہو گئی روزے بھی معاف ہو گئے. جی یہ تو خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, ایسی ایسی اڑاتے ہیں کہ جناب کہیں ٹھکانا ہی نہیں ہوتا. سب بکواس ہے, کوئی خانہ کعبہ میں نہیں پڑھتا. لیکن نفسیاتی طور پر اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ حضور آپ تو خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں اس وقت, تو وہ ایک دفعہ تو یہ کہے گا یہ بکواس, دوسرا کہے گا, تیسرا کہے گا, چوتھا کہے گا, تو دسویں کہنے پر تو سوچنے پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں خانہ کعبہ جاتا ہوں تو پہنچ جاتا ہے. ہمارے حضرت نے کس طرح سنا ہے, حضرت تھانے نواب ٹاؤں کا, وہ حضرت سے بیٹھ تھے نواب آف ٹاؤں, تو بہت متشرع آدمی تھے, بڑے عابد ظاہر تھے. اب یہ جتنے چمچے تھے بھائی, عیاش ہو, کوئی کبوتر باز ہو, بٹیر باز ہو, شطرنج ہو, یہ تو 1700 کھینچنے کے پیسے طریقے ہوتے تھے. اب ان کے ساتھ کیا کریں, تو ان کے لیے بھی انہوں نے بس عجیب کر رکھا تھا. ان کے پان کی پیپ کبھی کسی نے گرنے نہیں دی, ہاتھوں پر لیتے تھے, آنکھوں پر لگاتے تھے, داڑھی پر ملتے تھے, اور کہیں کچھ ان کو. تو انہوں نے ایک دن ایک ڈرامہ کھیلا اور حضرت نے سنایا کہ وہ نواب صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اثر کا وقت ہو گیا, اذان ہوئی, نواب کے لیے کھڑے ہو. اب ایک آئے وہاں نواب صاحب کے سامنے سے گزر رہا ہے, ادھر سے گزر رہا ہے, قبلہ یہاں ابھی موجود تھے, کہاں چلے گئے نواب صاحب قبلہ. دوسرا ہے, ارے بھائی نواب صاحب قبلہ ہو گئے, یہی موجود. کہ بھائی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, یہی موجود تھے. اب یہاں ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں ڈھونڈ رہے ہیں, ادھر سن رہے ہیں, ان کے سامنے سے جا رہے ہیں, ادھر سے جا رہے ہیں, سارے ہنگامہ مچاتے ہوئے پھر رہے ہیں, نواب صاحب نہیں ملے. اور نواب پڑھ رہے ہیں بےچارے. اس کے بعد وہ ایک ان کا جو ہیڈ صاحب وہ آیا کہ کیا تم نے یہ ہنگامہ مچا رکھا ہے, کہاں بھاگ دوڑ کر رہے ہو تم, کہ نواب صاحب قبلہ تشریف فرما تھے. بھائی بھو اچھا تمہیں آج پتہ چلا؟ کیا بات, نواب صاحب قبلہ خانہ کعبہ میں اس وقت کی نماز ادا فرماتے, تم کمبختوں کو معلوم نہیں. اب جیسے نواب صاحب نے سلام پھر, حضور حضور قبلہ تسلیم ما تعذاب, نواب صاحب کو یقین ہو گیا کہ میں خانہ کعبہ پہنچ گیا. پہلی منگائی اشرف نے نکالی, ان کو دی, دیکھو یہ بات کسی سے کہنا پڑا, اور حضرت کو لکھا. حضرت نے کہا دیکھو, حضرت نے اس کا خط سنایا ہمیں کہ وہ پہنچنا شروع ہو گئے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ نفسیاتی طور پر بھی لوگ جو ہیں پہنچا دیتے ہیں. بھائی 10 آدمی 20 آدمی, وہ ہمارے ایک وہ چودھری ریاض ابھی لطیفہ سنا رہا تھا کہ کوئی اپنا بیل بیچنے جا رہا تھا, راستے میں ایک گھر ملا, انہوں نے کہا یار یہ تو گوتم بدھ ہے, اس سے بیل لینا چاہیے. تو ایک ملا, ارے بھائی بکری کا بچہ کہاں لیے جا رہا ہوں, کتنے میں بیچنا ہے؟ بکری کا بچہ, وہ بیل تو بہت بڑی چیز, بکری کا بچہ اتنا تھا. اب وہ اس کو نہیں بکواس کرتے, اب وہ اس کو چل دیا. اب دوسرا ڈھگ آگے ملا, ہم کہاں جا رہے ہو بھائی, یہ بکری کا بچہ لیے ہوئے بیچنا ہے یا نہیں؟ اب پھر اس نے اپنے بیل کو دیکھا, میں تو بیل لے کے چلا ہوں, بکری کا بچہ کب بنا؟ اب تیسرا مل جائے اس سے آگے جانا, یار ہے خوبصورت تمہارا بکری کا بچہ, کتنے پیسے لوگے؟ آخر یہ کہ وہ اس نے کہا لے لو جتنے میں لینا ہے, میری جان چھوڑو. اس نے کہا واقعی میں کہیں بکری کا بچہ ہی پکڑ لایا, میرا بیل وہی رہ جائے تو دے دیا. تو اب آدمی کہاں تک کس کو جھٹلا ہے. تو یہ نفسیاتی جو اثر ہوتے ہیں یہ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے جب یہ عورتیں سر گھماتی ہیں اور کسی کو اپنے اوپر مسلط کرتی ہیں, اس وقت یہ ساری عورتیں مل کر اس کی تائید کرتی ہیں, ہاں ہاں تمہارے اوپر یہ آ گیا ہے, اور بس وہ پھر آنا شروع ہو جاتا. پھر وہ حضرات ہوتی ہے, پھر وہ ہاں بہن میرا وہ زیور چوری ہوا ہے, بتاؤ وہ کہاں ہے, وہ کچھ نہ کچھ منہ سے نکالے گی, ہاں وہ تو ادھر مشرق کی طرف ہے, وہ تمہارے ہی تو ہیں, اس روز فلاں فلاں بیٹھی تھی وہی لے گئی ہوں, ابھی اس نے کام کا ایک الٹا سیدھا کہہ دیا, سلسلہ شروع ہو گیا. یہ ساری حرام چیزیں ہیں, ناجائز چیز, کبھی ایسی نہیں کرنی چاہیے. کوئی ایسا ہمارے پاس وظیفہ, کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم چوری بتا سکتے, اور جنات بھی نہیں بتا سکتے. جنات کو علم غیب نہیں ہوتا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا, اس نے کہا کہ سلام کا ہے, آپ کی حاضری ہونی ہے, اب تشریف لے چلی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ جنات جو بیت المقدس بنا رہے ہیں یہ سارا کام چھوڑ کر چلے گئے, ایک بھی کام نہیں کرے گا, تو یہ تکمیل نہیں ہوگی اس بیت المقدس. تو مجھے جانے میں کوئی اعتراض, ملک الموت گیا, اللہ نے سے کہا جی وہ تو آپ کے سلیمان یہ کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا ان سے کہو کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر سہارا ایک اس کا آسا کا لے کر بیٹھ جائیں, اور تم روح قبض کر لو, بس وہ ایسے بیٹھے ہو گیا, سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی. اب پیغمبر کے جسم سے کوئی سڑان نہیں ہوتی, کوئی بدبو نہیں ہوتی, کوئی گلتا نہیں, کوئی سڑتا نہیں, بلکہ دوران خون بھی جاری رہتا. یہ بھی شہیدوں کا بھی ہے, پیغمبروں کا تو بہت بڑا مقام ہے. اب وہ بیٹھے ہوئے, جنات جو ہیں وہ ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے, ڈر کے مارے اپنے کام پر لگے. جب کام ختم ہو گیا, اللہ میاں نے دیمک کو کہا کہ جا کے اس کو اعصاب کھا لو, تو نیچے سے اعصاب میں دیمک لگ گئی. جب دیمک لگی تو وہ تو گل گیا, تو جس نے سہارا لیا وہ تھا وہ ہاتھ گرے. ماذا اللہ موتی اعلیٰ دا بد اللہ ہوتا کل سا تھا, کوئی بھی ان کی موت کو نہیں بتا سکا کہ سلیمان علیہ السلام مر گئے. لما قضینا علی الموت ما ظلہم علی موتی الا دابۃ اللہ, ہاں وہ ہم نے دیمک کے اس کو کہا کہ جاؤ اس کو تھا کیا گلو من چاہتا ہے, انہوں نے ان کے ایسا کھا لیا. فلما خرا, جس وقت وہ گرے, تبینۃ الجن, اس وقت جنوں کو معلوم ہوا, اللہ کانوا یعلمون الغیب, اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا ما لبثوا فی العذاب المہین, تو ہمیں اس خام خواہ کی مصیبت میں نہیں پھنسے ہوئے ہوتے, ابھی تک ہرا ڈر کر بھاگ جاتے. سارے جن چلے گئے, تو چلو قصہ ختم, اب کوئی ہمارے پر حکومت نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیے کہ جب کسی پر جن آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوا, یہ کیسے ہوا. ارے ان کو پتہ نہیں ہے سامنے کا, اگر سلیمان علیہ السلام کا تو پتہ نہیں چلا کہ ان کو موت آ گئی, تو گھر کے پیچھے کی بات کیا بتائیں گے. ہمارے وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک جن کو قابو کر لیا, اس نے کہا مجھے 30 روپے چاہیے, 40 روپے کی مجھے یاد نہیں, 40 روپے جن نے لا کر دے دی. خیر انہوں نے, وہ تھے بڑے زاہد, انہوں نے وہ 40 روپے رکھ لیے, خرچ نہیں رکھے ہوئے. ایک بڑھیا روتی ہوئی آئی, مولوی جی مر گئی, لوٹ گئی, کیا ہوا کہ میں نے اپنے ہٹلی میں 40 روپے رکھے ہوئے تھے, اور لیپ کر میں نے اس کو اوپر سے لیپ دیا تھا, دیوار میں ایک بناتے ہیں تو اس کو اوپر سے لیپ, تو آج مجھے ضرورت پڑی, میں نے اسے کھولا تو میرے تو اس میں روپے نہیں ہے 40. اچھا وہ تو نہ کسی نے توڑی ہے نہ کھولی ہے, روپے نہیں. اچھا اچھا میں شام کو آنا بتائیں گے آپ. انہوں نے اپنے جن کو بلایا, ابھی روپے کہاں سے لایا تھا بڑھیا. اچھا تو اس نے کہا میں کوئی ٹکسالی ہوں, روپے بنا سکتا ہوں یا گھڑ سکتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں, میں تو کسی کے لے کر تو آؤں گا, میں کوئی ٹکسال دو رہی ہے میری جو میں روپے گھڑ کر آپ کو دے دوں, میں تو کسی کے لے کر آؤں گا. لاہور والا انہوں نے کہا جاؤ تمہاری چھٹی, اس کی چھٹی دے دی. और भाई को जो शाम को आए उन्होंने कहा ये तुम्हारे 40 रुपए आ गया मेरे पास ले जाओ दे दिए। माँ बाप ने अंदाजा लगा कि ये जिन्नात जो है ये कोई काम नहीं कर सकते, आप अगर मिठाई मंगाए के साथ मिठाई ले तो क्या किसी की दुकान से तो ये कोई मिठाई बनाते थोड़ेंगे, इनकी हलवाई की दुकान थोड़ेंगे भाई, किसी हलवाई की चोरी करेंगे तो ले आएंगे आपके पास दे देंगे आप। तो जितने काम जिन्नात से कोई लेता है वो सब नाजायज होते। अभी मौलाना अब्दुल कद्दूस साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हजरत गौस ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जिन से दरख्वास्त की कि भाई मेरा उनसे मिलने को जी चाहता है तो उनको ले आओ मेरे पास। अब ये वहां जब पहुंचा अब जिन्नात को ये मालूम होता है कि कितनी हिफाजत और कितने फरिश्ते किस आदमी के लिए खड़े हैं और कितने मुवक्किल खड़े हैं। और उसने आगे वहां जनाब आदाब अर्ज की बैठ क्यों आया वो बहुत ग्वालियर साहब ने कहा अच्छा तो उनको शौक है मुझसे मिलने का और बोला है मुझे जा रहा है तो कुआ जाता है प्यासे के पास या प्यासा कुएं के पास आते जाओ उनको लेकर आओ मुझे बहुत अच्छा। अब कौन ग्वालियर साहब को उठाया अरे भाई उसने कहा कि ये काम आपका खत्म है अब मैं उनका ताबे हूँ आपको पता नहीं है वो क्या चीज है जागो में बिठा दी। हजरत ने डांटा क्या बदतमीजी है गलत चीज कहते एक बात बताओ मुझे तुम ये जिन जो हैं ये आजाद हैं हुर हैं या गुलाम हैं। कभी हुर है आजाद इनको गुलाम बनाना जायज है तो ये नाजायज काम कर रहे हैं आजाद करो चार पांच थे जाओ भाई वो तो गए हो रहा कर अब इनको जनाब उन्होंने कहा ये क्या बकवास इन वजायत के अंदर अपनी उम्र जाया कर रहे जिन्नात तो काम भी कर रहे आखिर तुम्हें ये काम आएंगे ये तुम्हें बसेंगे बेहूदा कहेंगे। अब वहां जनाब वो बहस हुए अजरत को उन्होंने वजू कराना शुरू किया तहज्जुद के बाद लोटा लेकर खड़े हुए फिर उनको खिलाफत मिली एक दो साल के बाद आप जाकर बैठ जाओ ग्वालियर फिर गए फिर आप दूसरे गौस ग्वालियर बन गए पहले दूसरे थे अब दूसरे तो मालूम हुआ कि ये चीजें शरीयत के खिलाफ हैं ये कमाल की नहीं है लोग इसको कमाल समझते बहरहाल अल्लाह ताला हमें और आपको सीधे रास्ते पर कायम रखे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और वो बसीरत अता फरमाए कि जो अहलुल्लाह को हमें पहचान पैदा होगी अल्लाह ये तेरे हाथ बंदे और उनकी कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मोहम्मद वाला अलैहि वसल्लम वालेकुम सल्लम सल्लल्लाहु اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا وحجا مرغوبا وتجارة لم تبور اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تسل علينا وارضنا وارض عنا اے اللہ اپنے فضل و کرم کی نظر فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے قلوب میں ایمان کی حلاوت عطا فرما اے اللہ ایمان کی حلاوت ایمان کی شیرینی ہمیں عطا فرما دیجیے اے اللہ ایمان کے انوار سے ہمارے سینوں کو منور فرما دیجیے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما ہماری روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما اے اللہ جو موجودہ زمانے کے آلام و مسائل ہیں ان کو دور فرما اے اللہ جو یہاں پر رہائش میں تنگی محسوس کر رہے ہیں اللہ ان کے تمام رکاوٹوں کو دور فرما ان کو عافیت عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم